يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله درود جي محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سامعین محترم ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور معمولاً ہماری روش یہ ہے مجالس ایصال ثواب میں کہ ہم ایسے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں کہ جو معمولاً زیر بحث نہیں لائے جاتے یا یوں کہوں کہ خالصتاً فکری اور ذکری موضوعات ہوتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے آنے والی زندگی کے لیے اس زندگی سے سامان مہیا کر سکیں اور جب بھی مجلس ایصال ثواب مجلس ترحیم کا نام ذہن میں آتا ہے تو ایک حقیقت کا باب ہمارے سامنے کھل جاتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص تھا جو کل تک ہمارے درمیان تھا آج ہمارے درمیان نہیں ہے اور کل ہم نے بھی چلے جانا ہے کل سے مراد اصطلاحی کل ہے یعنی اگلے ہی لمحے اگلے ہی گھنٹے نہ جانے کب بلاوا آ جائے انسان کو چلے جانا ہے آج ہم کسی کی مجلس ایصال ثواب میں بیٹھے ہیں کل لوگ ہماری مجلس ایصال ثواب میں ہوں گے آج ہم کسی کے لیے تلاوت قرآن کر رہے ہیں قرآن پاک کو اٹھا کر کل کوئی ہمارے لیے تلاوت قرآن کر رہا ہوگا تو یہ مجلس ایصال ثواب کئی جہت سے خدا کی قیامت کی اہل بیت کی مؤمنین کی اعزہ اقربا کی والدین کی زوجہ اور شوہر کے مابین تعلقات کی اولاد و والدین کے درمیانی رشتے کی یاد دلانے والی ہے تاکہ اس مجلس ایصال ثواب میں آنے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیہیویئر پر اپنے کردار پر اپنی گفتار پر اپنی منطق پر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر تو کرے کہ وہ کہاں کھڑا ہے کیا کر رہا ہے اب تک اس نے کیا کیا اس کا بیہیویئر اس کا اخلاق اس کا کردار اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا اس کا اپنی زوجہ کے ساتھ کیا کردار رہا ہے اس کا اپنے شوہر کے ساتھ کیا کردار رہا ہے اس کا اپنے عالم کے ساتھ استاد کے ساتھ کیا کردار رہا ہے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ہماری زندگی میں ایک وقفہ آتا ہے اور یہ وقفہ بہترین نعمت ہے یہ مجلس ایصال ثواب ہے یہ ذکر آل محمد کا اعجاز ہے کہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت کا سبب بن جاتا ہے تو ہونا یہی چاہیے مجلس ایصال ثواب میں ایسے موضوعات کو ہم زیر بحث لائیں کہ ٹھیک ہے کہ ہم مجلس ایصال ثواب میں آئے ہیں کسی مرحومہ کی لیکن یہ مرحوم و مرحومہ اپنی بے زبانی سے مجلس میں آنے والے ہر انسان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طرح میری زندگی بیت گئی میرا زمانہ تمام ہو گیا میری مدت ختم ہو گئی کل تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے کل تمہاری بھی مدت تمام ہو جائے گی زمانہ بیت جائے گا عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا لہذا انسان تیاری کرے اور اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ ہے جو ہر مجلس ایصال ثواب میں کہتا ہوں وہ یہ کہ مجلس ایصال ثواب مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے لیکن آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو تیار کر سکے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا سورہ حشر کی ایک آئے مجیدہ کی تلاوت کی کہ جس کا ایک حصہ آپ کے سامنے آپ کی سماعت کی نظر کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہر نفس کو چاہیے ہر موجود کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کل اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وَلْتَنْظُرْ نظر ڈالے ہر نفس مَا قَدَّمَتْ جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہے. لِغَدِنْ کل کے لیے, آنے والے فردا قیامت کے لیے. پھر کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی عالم آخرت کی تیاری, دار عقبہ کی تیاری, ہمیشہ رہنے والی دنیا کی تیاری اسی عارضی اور ناپائیدار دنیا ہی سے میسر ممکن ہے. یہی مختصر زندگی, لمیٹڈ زندگی جس کو ہم اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے ہیں. آنے کا ٹائم معلوم ہے لیکن جانے کا ٹائم نہیں معلوم. تو اس مختصر سی آیت میں اللہ نے پوری زندگی کا فلسفہ سمو دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو, اللہ کے حلال اور حرام کی پیروی کرو. جہاں حلال ہے وہاں جاؤ, جہاں حرام آ جائے وہاں قدم روک لو. اس کو میں بہت ہی آسان زبان میں نوجوان نسل کے لیے کہتا ہوں, انسان کو گو اینڈ اسٹاپ, اللہ کے حکم کے مطابق کہاں جا سکتے ہو جاؤ, حلال ہے واجب ہے سنت ہے مستحب ہے, اور جہاں حرام آ جائے ناجائز آ جائے, جہاں کسی کی توہین احانت آ جائے وہاں نہ جاؤ. تقوی یعنی حلال خدا کو انجام دینا, واجب خدا کو انجام دینا, حرام خدا سے اجتناب کرنا, رعایت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا جاتا ہے اور آئمہ کا شیوا یہ تھا کہ جب بھی سائل کوئی سوال کرتا ہے تو آپ ایک ظاہری جواب مرحمت فرماتے تھے اور ایک حقیقی جواب, اور یہ جو جواب دیا جاتا تھا جو سائل کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے. بعض اوقات سائل سرسری انداز سے پوچھتا تھا تو اس کو سرسری انداز سے جواب دیا جاتا تھا. ایک شخص سوال سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ الجھنے کے لیے اور الجھانے کے لیے پوچھتا تھا تو اس کو جواب ویسے ہی دیا جاتا تھا. کوئی کچھ حاصل کرنے کے لیے حقیقت تک رسائی کے لیے پوچھتا تھا تو پھر جواب ویسے ہی عطا کیا جاتا تھا. ایک شخص نے اعتراض کیا, مولا جو بھی آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ بالکل ہی فوراً آنن فانن جواب حاصل ہوتا ہے. تو یہ آخر چکر ہے, کہیں تو سوچا کریں, کہیں تو رکا کریں, کہیں تو کوئی مقصد ہو, کہیں تو کوئی تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ہو, تھوڑا سا سر پہ ہاتھ رکھیں, سوچیں کہ جناب جواب حاضر ہے. تو مولا سمجھ گئے, مولا مسکرائے, کہا کہ بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلی آئے. اس نے کہا پانچ. تو مولا نے کہا سوچا کیوں نہیں, سوچتا تھوڑا سا تھنک کرتا, تھوڑا سا غور و فکر کرتا, بھائی کتنی انگلیاں ہیں گنتا, پانچ ہیں چار ہیں تین ہیں, ایک جمع چار ہیں تین جمع دو ہیں چار جمع ایک ہے کتنی ہیں. اس نے کہا مولا یہ تو سامنے کی بات ہے, یہ تو روزمرہ کی بات ہے, روزانہ انہیں استعمال کرتا ہوں. جب روزمرہ استعمال کرتا ہوں تو مجھے ازبر یاد ہے کہ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, جب سے چھوٹا تھا ہوش سنبھالا تھا جب سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں, پانچ کے علاوہ چھٹی نہیں ہو سکتی. عالم خلقت میں جتنے انسان ہیں سب کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہوتی ہیں, تو یہ تو روزمرہ کی بات ہے, ادھر میں نے شمس ہے. مولا نے کہا تو بچپن سے دیکھتا ہوا آ رہا تھا, ارے جب سے علی کی حقیقت نے اس کائنات پہ احاطہ کیا ہے زمین و آسمان کے اثر علی مرتضیٰ کے سامنے ہیں. درود بھیجو کچھ لوگ الجھنے کے لیے پوچھتے ہیں, کچھ حاصل کرنے کے لیے پوچھتے ہیں, تو جواب پھر ان کی ذہنی سطح کے مطابق عطا کیا جاتا ہے. درود مل کے بھیجے محمد و آل محمد پر. تو اہل بیت سے جب بھی سوال کیا گیا انہوں نے جواب مرحمت فرمایا اور بتایا کہ حقیقت تقویٰ کیا ہے. اب اہل بیت سے پوچھا کہ حقیقت تقویٰ کیا ہے, فرمایا الورع عن محارم اللہ, اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. یعنی اس زندگی میں انسان اگر خدائی قوانین پر عمل پیرا ہو, اگر خدائی اصولوں کو مشعل راہ قرار دے, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں زندگی بسر کرے تو اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی, بہت آسان, حقیقتاً آسان ہو جائے گی. ہم مسجد عالبہ میں ایک 13 ہفتے کا ایک کورس ہے تفسیر، موضوع یہ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ سے کچھ موضوعات ہم نے لیے ہیں، اس کی ہر سنڈے کو کلاسز ہوتی ہے، اس میں تفسیر ہوتی ہے. وہاں پر ایک موضوع جو ہم نے لیا تھا وہ دنیا نہج البلاغہ کی روشنی میں، دنیا مولا کائنات کی نگاہ میں کیا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے مولا کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کرنی شروع کی. جب بھی دین کا نام آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مذمت کی جاتی ہے، دنیا بری ہے، منفی ہے، ایسی ہے، ویسی ہے، 10 کیڑے نکالے جاتے ہیں اس میں، برائیاں بیان کی جاتی ہیں. ایک ایسے شخص اس نے مولا کائنات کے سامنے دنیا کی مذمت کرنی شروع کی. مولا نے کہا ایھا الظام للدنیا، اے دنیا کے مذمت کرنے والے رک جا، جلدی نہ کر، ظاہر دیکھ کر فتویٰ مت لگا، دنیا مذمت ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے. اب وہ مولا کائنات نے مفصل خطبہ ارشاد فرمایا، اور کئی خطبات میں مولا نے دنیا کی بہترین صفات کو، مت جلو اولیاء اللہ، یہ تجارت گاہ اولیاء خدا ہے، یہاں پر مومنین خدا کے ساتھ در حقیقت تجارت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی تجارت جو خود مولا کائنات نے بستر رسول شب ہجرت انجام دی ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے، کہ فرمایا کہ سب دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اس کی تمام تر منفی خصوصیات کے ساتھ یہیں سے دار عقبہ کا انتظام کیا جاتا ہے، یہیں سے ثواب دارین کے لیے در حقیقت کام کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جب تقویٰ کا نام، دین کا نام، شریعت کا نام آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب دین پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، چونکہ ہم دین پہ بھی چلنا چاہتے ہیں، دنیا کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. دنیا کو چھوڑنا سے مراد یہ ہے کہ جو خواہشات نفسانی ہیں، جو باطل و کاذب خواہشات ہیں، جہاں شیطان ہمیں لے جانا چاہ رہا ہے ہم اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا بھی تھوڑا سا راضی ہو جائے، کام بن جائے، لیکن نہیں. اسی وجہ سے ہم جو ہیں 2 کشتیوں کے سوار ہو جاتے ہیں. خود مولا کائنات نے کہا کہ اہل دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ اہل آخرت کی آخرت میں شریک نہیں ہوتے. توجہ فرمائیے گا، جو خدا والے ہیں وہ اہل دنیا والے ہیں، وہ اہل آخرت کی آخرت میں شریک نہیں ہیں، دنیا میں شریک ہیں، لیکن اہل آخرت، اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو دنیا والوں کی دنیا میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کا انتظام بھی پورا کرتے ہیں. اسی دنیا سے بہترین کھانا کھاتے ہیں، بہترین رہائش اختیار کرتے ہیں، بہترین طرز زندگی ہوتا ہے. یعنی آپ کھائیے، کمائیے، آپ کا ایک ظاہری اسٹیٹس ہو، اگر حرام نہ ہو، کسی کا حق غصب نہ کیا گیا ہو، تو مولا کائنات کرے بہترین زندگی یہی ہے کہ بہترین کھاؤ، بہترین پہنو، بہترین کھلاؤ، بہترین پہناؤ، خود بھی پہنو، دوسروں کو بھی پہناؤ، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود اپنے گھر والوں کی مدد بھی کرو اور معاشرے میں جو نادار و مفلس و غریب و مستحق افراد ہیں ان کی مدد کی کوشش کرو. اس سے بہتر دنیا کا تصور اور کوئی ممکن نہیں ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی خدائی قوانین پر عمل پیرا ہونا. اور اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے حقیقی وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ محمد اور آل محمد کا عمل. کہ اگر قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن قرآن صامت ہے، یہ قرآن قرآن ناطق ہیں، توجہ فرمائیے گا، یہ بولتے ہوئے قرآن ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے، کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق کیا تھا؟ اگر رسول اللہ کے اخلاق کو کتابی اور مدون شکل میں دیکھنا ہوتا تو قرآن کو دیکھتے تھے، اور اگر قرآن کو زندہ تعلیمات کی شکل میں دیکھنا چاہتے تھے تو رسول اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے. اسی طرح آل محمد کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ کا جو عمل تھا وہ قرآن کے مطابق تھا. قرآن کی آیات کریمہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اہل بیت کا عمل کیا تھا. یہ اپنی فیملی کو جمع کرتے ہیں، حدیث قصہ کا واقعہ آئے تطہیر کا، یہ اپنی فیملی کو جمع کرنے سے متعلق ہے. دیکھیے اہل بیت نے جو ہمیں تقویٰ کی جانب رہنمائی کی ہے، اپنی سوشل لائف میں رہتے ہوئے
حقیقتوں سے قریب تر ہوتے ہوئے، قریب تر کرتے ہوئے کہ حقیقت کیا ہے، یہ جو آیت تفسیر نازل ہوئی ہے یہ کیا ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی فیملی کو، پنجتن کو جمع کیا ہے، تو فیملی لائف کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کے لیے سند اتاری ہے، یہ اہل بیت کا اخلاق ہے۔ آئے مباہلہ، آئے جو دوسری آیات نازل ہوئی ہیں، جو شب ہجرت امام علی بستر رسول پہ سوئے ہیں، ایثار کیا ہے خدا نے جبرائیل و میکائیل سے کہا تم میں سے کون ہے جو اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دے، نثار کر دے، قربانی دے دے، دونوں میں سے کوئی راضی نہیں ہوئے، کہا کہ زمین کی طرف دیکھو، میرا بندہ علی میرے عظیم ترین بندے محمد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بستر رسول پہ سو رہا ہے۔ آیت نازل ہو رہی ہے، ایثار و فداکاری، یہ ایثار و فداکاری صرف محمد و علی کے درمیان نہیں ہے، اشتباہ میں ہے، غلطی میں وہ افراد جو سمجھتے ہیں یہ فضیلتیں صرف اہل بیت کی لیے ہیں اور ان کے اتباع میں ہم ان فضیلتوں کو حاصل نہیں کر سکتے، نہیں عزیزان گرامی، اگر مولا کائنات رسول خدا کے لیے ایثار کر سکتے ہیں تو ہم اپنی نجی زندگی میں اپنے اعز اقربا کے ساتھ رہتے ہوئے ایثار کر سکتے ہیں، چونکہ ہم نے فضیلتوں کو مخصوص کر دی کہ وہ ہیں، ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، نہیں، ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اہل بیت کے علم سے، اہل بیت کی عصمت سے، اہل بیت کی طہارت سے، علم، نورانیت، ہدایت، طہارت حاصل کر سکتا ہے، جتنا اس کا ظرف ہے، جتنی اس کی تڑپ ہے، چونکہ ہم ایثار نہیں کرتے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات توڑ لیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات جنم لے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا بنا کر، پتنگڑ بنا کر ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، اس لیے ایثار نہیں ہوتا۔ وہاں پہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جان دے رہا ہے، خطرے میں ڈال رہا ہے، تو پھر مولا کائنات کے ماننے والوں کو بھی زندگی میں اسی ایثار کا حامل ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو، غلطی کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ جب تک وہ نہیں جھکیں گے ہم بھی نہیں جھکیں گے، وہ نہیں بڑھیں گے ہم بھی نہیں بڑھیں گے، اسی وجہ سے اختلافات مزید جنم لیتے رہتے ہیں، خلیجیں بڑھتی رہتی ہیں، دوریاں بڑھتی رہتی ہیں، اور برکتیں ہماری زندگی سے اٹھتی چلی جاتی ہیں، برکتیں اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں وقت ہوتا ہے، کہتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں سلب توفیق، توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان خلوص سے کوئی عمل انجام دیتا ہے، توجہ فرمائیے گا، کوئی ایک عمل خلوص اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، ہزاروں دروازے توفیق سے اس پہ کھول دیے جاتے ہیں، ہزاروں دروازے خلوص سے انجام دیں آپ، دنیا میں کسی کو نہ پتا ہو آپ نے کام انجام دیا ہے، لیکن خدا اپنے بندوں کے لیے، ہدایت کے لیے ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا گناہ، کسی مومن یا مومنہ کی توہین و اہانت، کسی مسلم کی توہین و اہانت، وہ اس بات کا سبب بنتی ہے، انسان توفیق سلب ہو جاتی ہے، پیسہ ہے خیرات نہیں کرتے، صدقے نہیں دیتے، غریبوں کی مدد نہیں کرتے، وقت ہے برکت نہیں وقت میں، کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں وہ اس بات کا سبب بن رہا ہے کہ ہم سے توفیق سلب ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تقوی یہ ہے کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا ہمیں نصیحت کیجیے، اکثر لوگ جاتے تھے بہت بڑے عارف عالم مشتہد گزرے، نصیحت کیجیے، تو کہتے تھے اس سے پہلے جو نصیحتیں سنی ہیں کیا ان پہ عمل کیا؟ کیوں نصیحتوں کا انبار لگا رہے ہو اپنے لیے؟ کیوں اپنی جان عذاب کر رہے ہو؟ جتنا جانتے ہو کیا اس پہ عمل کر رہے ہو؟ جو نئی نصیحتوں کے طالب ہو گئے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نصیحتیں زیادہ سنیں گے زیادہ ثواب ہوگا، خیر نصیحت سننے کا ثواب ہے، لیکن وہ ایک اور مرحلے کی جانب توجہ دلانا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے جو جانتے ہو، مسلمات دین، مسلمات، نماز واجب، روزہ واجب، پردہ واجب، غیبت حرام، گانا حرام، تہمت حرام، برے خیالات کسی مومن مومنہ مسلم مسلمہ کے لیے رکھنا حرام، یہ سات چیزیں موٹی موٹی بہت ہی واضح، شراب حرام، رشتے جو اوپر کی کمائی ہوتی ہے رشوت کی اور فلاں فلاں کی یہ سب حرام، کیا ان پہ عمل کر رہے ہو؟ یہ تو مسلمات دین ہے، یعنی انسان یہی تقوی ہے عزیزان گرامی، تقوی کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، ہاں تقوی کے درجات ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے، وہ پھر بڑے لوگوں کا درجہ ہے، وہ آئمہ کا انبیاء کا درجہ ہے، وہ ہم سے مطلوب نہیں ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں نہیں، انسان گریجولی جتنا جتنا بتدریج آگے بڑھتا رہے گا توفیق کے دروازے اس میں کھلتے رہیں گے۔ تقوی یہی ہے کہ یہی موٹے موٹی چیزیں، یہی مسلمات، یہی چیدہ چیدہ باتیں اور تعلیمات جو قرآن و اہل بیت سے ہم ہزار مرتبہ سنتے رہتے ہیں، ہمارے فکر و خیال اور رچی بسی ہوئی ہیں، کیا ان پہ ہمارا عمل پیرا ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی در، دیکھو کہ کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ سورہ جمعہ میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں، تم بڑے یہودی بڑے دعوے کرتے تھے، آج بھی دعوے کرتے کہ ہم اللہ کی بہت ہی سپریئر قوم ہیں، اعلیٰ برترین قوم ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لہذا وہ پریچ نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، تبلیغ کر کے یہودی نہیں بنائیں گے، کہتے بائی بر جو یہودی ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے۔ یہ گھمنڈ ان کو شروع سے تھا، اس لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمایا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، اگر تم اس زعم میں ہو، گمان گھمنڈ میں ہو، انکم اولیاء للہ من دون الناس، سارے لوگ اللہ کے دوست ہی، تم اللہ کے چہیتے، تم اللہ کے دوست، اللہ سے بہت قریب، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو، ان کن تم صادق، اگر دعوے میں سچے ہو۔ پھر خدا نے کہا نہیں، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ مقدمت، جو آگے بھیجا ہے، جو آگے بھیجا ہے اعمال، اس کے سبب یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ خدا کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ وہی دیکھیں کل روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی، میرا بیہیویئر میری ماں سے کیسا ہے، آیا میں اگر میرا مکان الگ ہے تو کیا میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، کیا اس کے سامنے عرض ادب کرتا ہوں، کیا اس کے جو فرائض میری گردن پر باقی ہیں اس کی حیات میں اسے پورا کرتا ہوں، کیا شوہر بیوی کی نسبت اور بیوی شوہر کی نسبت اپنے حقوق کو ادا کرتی ہے؟ یہی تقویٰ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہی روزمرہ کی زندگی سے ہم سامان آخرت اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ مولا کائنات کے خطبات اٹھا کے پڑھیے، علماء کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام المتقین باب مدینۃ العلم کی اس نہج البلاغہ کو پڑھے اول تاخیر اور اس میں انقلاب برپا نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ خطبہ جو مولا کائنات کے موت کے بارے میں ہیں، موت کے بارے میں ہیں، کیونکہ ہماری علمی گفتگو کا انداز نہیں، کتاب میرے پاس موجود ہے، کچھ اقتباسات چاہتا تھا میں پیش کروں، لیکن بہرحال صرف نظر کر رہا ہوں۔ تو انسان تھوڑی دیر کے لیے ہوش اڑ جاتے ہیں اس کے، کس وادی میں امیر المومنین لے جاتے ہیں، بعض اوقات آئمہ اپنے خاص اصحاب سے خاص باتیں کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کائنات نے کمیل زیاد نخعی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو، جب شہر سے باہر نکل آئے تو کہا کہ کمیل یہ دل جو ہے نا، یہ ظرف کے مانند ہوتے ہیں، بہترین ظرف وہ ہے جو وسیع بھی ہو اور حفاظت کرنے والا بھی ہو، فحفظ ہما اقولو، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس کی حفاظت کرو۔ اس طریقے سے بعض اوقات آئمہ اپنے خاص اصحاب سے خاص باتیں کیا کرتے تھے، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہیں مولا کائنات کی باتیں، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہے۔ تو تقوی یعنی عام روٹین کی زندگی ہے، میرا بیہیویئر میرے ماں سے میرے باپ سے کیسا ہے، آیا میں اپنے خونی رشتہ داروں سے ملتا ہوں، میں اپنے بلڈ ریلیشن سے میرے ریلیشن موجود ہیں، یہ سب مہری کا شکار ہے۔ میں نے بتایا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کارڈ نہیں لکھا، نام نہیں لکھا، خود دینے نہیں آئے، یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، انسان ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، چپکلشیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لوگ ایک اس ایک محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دیکھا ہے ہم نے، اور آپ نے مشاہدہ کیا اگر وہ بیٹھے تو وہ مشرق میں تو وہ جنوب میں،
اور کہیں خدا نخواستہ کسی ایک ٹیبل جمع ہو جائیں تو دونوں کا منہ بنا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. حدیث میں ہے کہ جو صلہ رحم چھوڑ دیتا ہے، صلہ رحم کتنی تاکید ہے، صلہ رحم یعنی آسان زبان بچوں کے لیے اپنے خونی رشتہ داروں سے میل جول. اہل بیت کی تعلیمات کیا ہیں؟ جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں بد دعا دے تم اس کے لیے دعا کرو. اہل بیت کی تعلیمات ہی ہیں اور ہم برعکس. تو خدا کہہ رہے آنے والے کل کے لیے تیاری کرو تقویٰ، تاکہ آج تم کسی کی مجلس اس سال ثواب میں آئے ہو، آج تم کسی کے لیے ہائے کہہ رہے ہو، افسوس کہہ رہے ہو. اثر ہوتا ہے، ارے جوانی میں چلا گیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، بیوی کیا کرے گی، بچے رلتے پھریں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بھائی جائیداد ہڑپ کر لیں گے، بہنیں جو ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب انسان ابھر جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، فرق کتنا ہے، تو لے کے کیا آیا ہے، تیرا عمل کتنا ہے، تیرا اخلاق کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نے کیا تیاری کی ہے. عزیزانی کرامی، یہ مجلس سلسلہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے برادران اہل سنت کے نہیں ہیں، ان کے وائز ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، علماء درس اخلاق دیتے ہیں، لیکن یہ مجالس عیسیٰ علیہ ثواب جو اہل بیت کے نام نامی سے موسوم ہیں کہ ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اہل بیت کا ذکر کے ذریعے سے درحقی اپنے مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے نورانیت کے انتظام کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. حدیث میں ہے کہ آیت اللہ دس غیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی اپنے خونی رشتہ داروں سے، چچا، ماموں، تایا، خالہ، یہ جو بہت ہی قریبی ماں اور باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان سے اگر ملنا جلنا چھوڑ دے، بعض نے اس کا دائرہ وسیع بھی کیا ہے لیکن منیمم جو کوانٹیٹی اور اس کا سرکل ہے وہ انہی افراد پر مشتمل ہے، ماں اور باپ دونوں طرف سے، دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، والد کے خالہ خالو اور مثال کے طور پہ چچا چچی یا پھوپا پھوپھی، اس طرح کے جو قریبی تعلقات ہوتے ہیں، پھر ان کے اپنے انسان کے، مثلا میری پھوپھی، میرے پھوپا، میرے ماموں، میرے چچا، میرے تایا وغیرہ وغیرہ، ان سے کہتے ہیں اگر کوئی صلہ رحم چھوڑ دیتا ہے تو اگر اس کی عمر 30 سال لکھی ہوتی ہے، گھٹ کر کم کر کے 3 سال کر دی جاتی ہے، 3 سال اور اگر کوئی صلہ رحم کرتا ہے اس کی زندگی میں 3 سال باقی ہوں تو خدا بڑھا کر 30 سال لکھ دیتا ہے. یہ صلہ رحم ہے. یہ جو میں نے کہا بعض اوقات انسان ایک برا عمل انجام دیتا ہے، توفیق سلب ہو جاتی ہے، کسی کو تھوڑی سی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ لیا، کوئی جملہ فٹ کر دیا، کسی کی احانت کر دی، کسی کی توہین کر دی، کسی کے دامن جو ہے دامن عزت تار تار کر دیا. ہوتا ہے باتوں میں، اشاروں کے نایوں میں، محفل میں ملنے جلنے میں انسان احانت کرتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام انسانوں سے مربوط ہوتی ہیں، یہ سلب توفیق کا سبب بن جاتی ہیں، توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور اکثر لوگ مراجعہ کرتے ہیں، مولانا دعا بتائیے برکت کے لیے. میں فوراً پوچھتا ہوں، آپ نے کسی سے قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا؟ جی فلاں سے. میں نے کہا جائیے، آج جائیے اور ان سے شیر و شکر ہو جائیے، جائیے، ان کی غلطی تھی، آپ کے میں معاف کرتا ہوں. یہ 18 ذیلحج جب آئے گی، روزے عید غدیر، اس میں ایک مومن کا ہاتھ پکڑ کر صیغہ اخوت پڑھتا ہے، مستحب ہے مومنین صیغہ اخوت پڑھیں، اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. مصیبت ہماری ہے کہ ہم پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، دعائے توسل پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، دعائے کمیل پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، زیارات پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے مولانا زیارت پہ عمل کیسے ہوتا ہے، دعائے توسل پہ عمل کیسے ہوتا ہے، اب یہ پوری الگ بحث ہے. ہم پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں،
لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. صیغہ قوت پڑھا جاتا ہے, اس میں کیا کہتا ہے, ساقیتو, میں اپنے جمیع حقوقی, میں تیری گردن سے اے برادر مومن, مثلا میں آپ سے صیغہ قوت پڑھ رہا ہوں, اے برادر مومن میں تیری گردن سے اپنے سارے حقوق ساقط کر دیتا ہوں, عدد ثلاثہ یا الا ثلاثہ, سوائے تین کے, تین حقوق تیری گردن پر میں اس کو روز قیامت سوال کروں گا. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی گردن سے اپنے سارے حقوق ہٹا دیتا ہوں سوائے تین کے, جب تک زندہ رہوں گا آپ میری زیارت کے لیے آئیں گے. اس میں سے ایک یہ ہے, واقعی میں دو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, جا کے 18 ذیلیش کے اعمال کو اٹھا کے دیکھیے مفاد الجنان میں, اس میں ترجمہ موجود, جا کے دیکھیے وہ تین کون سے اعمال ہیں تاکہ پتہ چلے. جب تک تم زندہ رہو گے میں تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا, تمہیں دیکھنے آؤں گا. اور حدیث میں ہے, اگر من اخا مؤمنن, کسی نے اپنے بھائی مؤمن کی برادر دینی کی بغیر کسی غرض و غایت کے جا کر اس کی زیارت کی, تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے وہ اللہ کی زیارت کرتا ہے بغیر کسی غرض و غایت کے. آپ جائیے دروازہ کٹکھٹائیے, فون کیجیے, بھائی ہم آ رہے ہیں. پہلے تو پریشان ہو جائے کہ وہ آپ کیوں آ رہے ہیں, آپ کہیں جناب میں کسی بغیر غرض و غایت کے آ رہا ہوں. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے تم اللہ کی زیارت کا ثواب, اللہ اکبر. تو یہ میل ملاپ, یہ پیار و محبت, یہی تقویٰ ہے عزیزان گرامی, یہی حلال حرام, یہی حلال یہی تقویٰ ہے عزیزان گرامی. انہی سے آخرت کی تیاری کی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جو بصیرت رکھتے تھے, علم رکھتے تھے, یقین تھا جن کو, جو طریق آخرت کی گھاٹیوں سے آگاہ تھے, وہ کہتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول السفر. مولا کائنات نحو بلاغ میں فرما رہے ہیں آہ راستہ کتنا طویل ہے آخرت کا اور سامان سفر کتنا مختصر ہے انسان. تو دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار ہے, دنیا میں اتنا مگن, اتنا کھو گیا ہے کہ تجھے اپنے رب کی رضا کا خیال نہیں. بعض اوقات ہم اللہ کی رضا سے زیادہ لوگوں کی رضا کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں عزیزان گرامی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کامیابیاں نہیں ہوتی ہیں. چاپلوسی, خوش آمدی, بیجا اور ضرورت سے زیادہ کسی کی توصیف و ثنا بیان کرنا, حدیث میں ہے کسی کی عزت اور آبرو اور مرتبے اور اسٹیٹس کو دیکھ کے سلام کرنا, حدیث میں کسی کو اس کے مرتبے کی وجہ سے سلام کرو گے دنیاوی ظاہری مرتبے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. تو تقویٰ در حقیقت یہی ہے کہ انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنا بیہیویئر اچھا کرے, اپنا اخلاق اچھا کرے. میں ہمیشہ ہر مجلس میں تقریباً اپنے بچوں سے کہتا ہوں جائیے اپنے والدین کا ہاتھ چومیے, ان کی قدر کیجیے, سپاس گزار بنیے. ہمیں سے کتنے افراد ہیں جو اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہی عالم آخرت کی تیاری ہے. امام علی کہہ رہے ہیں سفر کتنا طولانی اور سامان سفر کتنا مختصر, تمہیں پتہ نہیں ہے کس طرح مولا کائنات راتوں کو عبادت کر رہے ہیں, خوف خدا سے گڑ گڑا رہے ہیں, بے ہوش ہو جاتے تھے. امام حسن جب وضو فرماتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. شہزادی کونین جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو آپ کے پورے بدن پر خوف خدا کے آثار نمایاں ہوتے تھے, بدن میں کپکپی آ جاتی تھی. یہ سب اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے ہیں عزیزان گرامی, کہ ہم کم سے کم اپنے آپ کو مختصر لیول ہی کا صحیح, مختصر مرحلے کا ہی صحیح قریب کرنے کی کوشش کرے تاکہ حقیقت تقویٰ کو حاصل کر سکیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کرے, ان کی نجات کا انتظام کرے. اس لیے میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ تم اگر خلوص سے کوئی بھی عمل انجام دو خدا ہزاروں دروازوں کو تم پر سے کھول دے گا, تمہیں خود اندازہ نہیں ہوگا, مشکلیں آسان ہوتی جائیں گی. بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہے کل میرا انٹرویو ہے، کل کسی جگہ جانا ہے، وہ ہزار مشکلیں ہیں، وہ میرا کام نہیں کرنے دے گا، روڈے اٹکائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. چونکہ ہم باریک بین افراد نہیں ہیں، بابصیرت افراد نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہو گیا، میں نے کیا، ایسا کیا، ویسا کیا. لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو، فوراً رجوع کریں دل کی کتاب کی طرف، خلبت و تنہائی میں، کہ خدا تو کہاں ہے، دس غیب امام زمان کہاں ہے. استاد محترم فرماتے تھے جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، توجہ فرمائیے گا، جب بھی تمہیں کوئی اذیت پہنچے، جسمانی ہو یا قلبی اور روحی ہو، فوراً خدا کی طرف دوڑو، یہ خدا نے تمہیں بلایا ہے. چونکہ ہم بابصیرت نہیں ہیں، ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، زخمی ہو گئے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھ کے نہیں چلاتے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، گزر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں، عارف جو ہوتے ہیں نا، عرفا، جو اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں زندگی گزارو، وہ کہتے ہیں جب بھی چوٹ لگے متوجہ کہ خدا نے تمہیں دعوت دی، جاؤ رجوع کرو خدا کی طرف، کہو خدا مجھے تجھ سے کام ہے، کہو خدا سے، کال تو ملاؤ کم سے کم، فون تو اٹھاؤ خدا کے لیے، کیا خدا مجھے تجھ سے کام ہے. یہ خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے. بعض اوقات خدا سختیاں دے کر، چوٹ دے کر، جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے اس کو ویسے ہی دعوت دی جاتی ہے. کسی کو چوٹ دے کر، سختی دے کر، بھوک دے کر دعوت بھیجتا ہے، کسی کو نعمت دے کر دعوت بھیجتا ہے. بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ نعمت ہے، وہ نعمت نہیں ہوتی ہے، وہ نعمت کے لفافے میں عذاب الہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھروں پہ لے کر، ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی، لیکن اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے کوئی اور کام انجام دی؟ ہذا من فضل ربی تو لکھ دیا حاجی صاحب نے اپنے گھر کے دروازے پر، لیکن اس میں کام کیا ہو رہا ہے، اخلاق کیسا ہے، بیہیویئر کیسا ہے، میل ملاپ کیسا ہے، اعزاز اقرباء. یہی وجہ ہے کہ دین ہمارا سوشل ہے، دین سوشل ہے. نماز تنہائی میں جتنا بھی رو رو کے پڑھو، اچھی ہے نماز، لیکن کہا کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھو، وہاں خضوع کم ہوتا ہے، وہاں رونا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے ثواب زیادہ ہے. 10 آدمی جماعت میں شامل ہو جائیں تو زمین و آسمان کے فرشتے اس کا ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں، نہیں لکھ سکتے، سوشل ہے. روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، لیکن کہا کہ اگر اس کا کفارہ دینا ہے تو ان کفاروں میں سے کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ایک کفارہ کیا، 3 کفارے ہیں، یا غلام کو آزاد کرو، 60 روزہ رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو روزہ اللہ تیرے لیے رکھا جاتا ہے، کفارہ بھی تجھے دوں گا، نہیں، خدا نے کہا جاؤ لوگوں کو دو، سوشل ہے. زکوٰۃ سوشل ہے، ہومس سوشل ہے، اپنی سوسائٹی سے مربوط رہو، خانقاہوں میں، معبدوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں قید نہ کر لو اپنے آپ کو، عزلت نشین، گوشہ نشین نہ ہو جاؤ. یہی وجہ ہے آئمہ کو قتل جو کیا گیا، اسی وجہ سے کیا گیا، وہ کچھ کر رہے تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے قتل کیا ہے. اگر صرف نماز ہی پڑھ رہے ہوتے، قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے، درس ہی دے رہے ہوتے، تو بھئی یزید کو اور دوسرے دشمنان دین کو کوئی کام نہیں ہوتا اہل بیت سے، بلکہ یزید تو خوش ہوتا، ایسا نماز، ایسی، ایسا روزہ، ایسا درس اخلاق، ایسے درس تفسیر، جسے دشمن کو کوئی خطرہ نہ ہو، کہ ماشاء اللہ آپ اور پڑھیے، میں آپ کو اور یتیم خانے کھول کے دیتا ہوں. ہم سمجھتے نہیں، سوشل تھے، قید میں ڈالا گیا. فقصی من قصی وصبی من صبی وقتل من قتل، دو آدمی اٹھا کے پڑھیے، کوئی قتل کیا، کسی کو زنجیریں پہنائیں، کسی کو زہر دیا. تو ایسا نہیں کہنا میں سوشل ہے، یہی نماز. کہ یہ جو اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہی مشاہداتی مثال، کہ یہ جو بٹن لگا ہے میری قمیص میں، اس کو ٹانکنے کے لیے جو بالش بھر دھاگا استعمال ہوا ہے، اگر یہ غصبی ہے، ٹیلر کے پیسے نہیں دیے، جس پیسے سے یہ دھاگا خریدا گیا، لباس خریدا گیا ہے، چلے لباس مبوبیز، دھاگا آپ نے خریدا اور وہ غصبی تھا، خون سے زکوٰۃ نہیں ادا کی، کسی مومن کا حق ادا نہیں کیا، اس میں مشکل ہو جائے گا، اشکال ہے نماز میں. خدا کہتا ہے سوشل ہے، تمہارا دین سوشل ہے. تقویٰ یعنی دنیا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دادا دادی ہوں، نانا نانی ہوں، چچا ہوں، پھوپا ہوں، تایا ہوں، ماموں ہوں، خالو ہوں، یہی تقویٰ ہے. انہی کے ساتھ رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. کہ اگر عزلت نشینی جائز ہوتی، گوشہ نشینی جائز ہوتی، خانقاہوں میں بیٹھ کر ذکر فنا فنا کرنا ہوتا تو اہل بیت کر کے دکھاتے، لیکن نہیں، اہل بیت معاشرے میں نکلے ہیں، سوسائٹی میں نکلے ہیں، پتھر گائے ہیں، تانے سنے ہیں، مشکلات برداشت کی ہیں، قتل کیے گئے ہیں، بازاروں میں پھیلائے گئے ہیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھی، کتنی سختیاں انبیاء علیہ السلام نے، یہی زندگی ہے، یہی تقویٰ ہے۔ واتقوا اللہ، تقویٰ اختیار کرو، ہاں زندگی بسر کرو مگر حلال و حرام کی پیروی کرو۔ واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، روز قیامت کی تیاری کرو، دیکھو کہ کیا بھیج رہے ہو۔ یہ جو تم آج بول رہے ہو اپنے والدین سے، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ آج ہی میں ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، آغا پناہیان، ان کا ایک قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے جدید زبان میں تقوی کو بیان فرمایا، نوجوان بچے، انہوں نے کہا تقوی یعنی جب بھی انسان انٹرنیٹ سے استفادہ کرے، جب بھی انسان سوشل میڈیا کو یوز کرے، جب بھی انسان جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں، وائبر ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، فلاں ہو فلاں ہو، واٹس اپ ہو، لائن ہو، ایمو ہو، کوئی بھی ہو، ان کو تم یوز کر رہے ہو، وقت دے رہے ہو، تو تمہارے پاس کل روز قیامت جواب قانع کنندہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے کہ تم نے ایک گھنٹہ انٹرنیٹ کو دیا تو تم نے یہ ایک گھنٹہ کہاں گزارا؟ حرام چٹیں کی، جائز بات کی، خدا کا کوئی قول نقل کیا، کسی کو تبلیغ کی، کسی کو اچھی بات بتائی، یا گناہ کے کام کیے، گانے شیئر کیے، برائی کا پیغام آگے بڑھایا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پر، ایک دوسرے کو کافر کہنے پر، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنے پر تم نے کیا کام کیا؟ ایک گھنٹہ تم انٹرنیٹ کو دے رہے ہو، عوض میں تمہارے پاس جواب ہونے، یہ تقویٰ ہے جیسا نگرانی۔ ایک گھنٹہ انسان بازار میں جائے، جائز کام کے لیے گئے، خریداری کے لیے گیا ہے، کان کیا سن رہے ہیں، آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، زبان کیا بول رہا ہے، ہاتھ پیر کیا کام کر رہے ہیں، یہ تقویٰ ہے۔ اہل بیت علیہم السلام چونکہ حقیقت سے قریب تھے، حقیقت کو جانتے تھے، لہذا وہ مختلف تعبیروں اور استعاروں کے ذریعے سے، مختلف انداز سے ہمیں بتانا چاہتے تھے، نوجوانوں کو الگ، بزرگوں کو الگ، جوانوں کو الگ، خواتین کو الگ۔ ایک ایسا ہی نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ نوجوان خالی بیٹھا ہوا ہے، جو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چوکوں پر، گلی کوچے کے کونوں پر۔ پوچھا کہ میاں، اپنے الفاظ میں، کیوں بیٹھے ہو، کوئی کام کاج، کوئی شادی وغیرہ؟ نہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان اللہ، ان اللہ لا یحب الشاب الفارغ، اللہ تعالیٰ بیکار نوجوان کو، فارغ نوجوان کو پسند نہیں کرتا، یہ کہہ کے گزر گئے۔ ہمارے ساتھ تھے امام، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، وہاں رک گئے، کنیز آئی کوڑا پھینکنے، تو پوچھے اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ کنیز نے اوپر سے نیچے تک امام کو دیکھا، کہا کہ عجیب سوال کرتے ہیں، اگر کسی کا غلام اور بندہ ہوتا تو یہ کام کیسے کرتا، آزاد ہے یہ، جبھی تو اتنی آسانی سے سارے کام کر رہا ہے۔ امام نے کہا، اگر بندہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، یہ کہہ کے امام آگے بڑھ گئے۔ یہ کنیز پہنچی، اس وقت دیر سے کیوں آئی، اس نے کہا ایک بندہ خدا جس کے چہرے سے عبادت کے آثار نمایاں تھے، اس نے مجھ سے یہ ڈائیلاگ کی، یہ گفتگو شنید میرے درمیان، اس کے درمیان ہوئی، سمجھ گیا کہ کوئی اور نہیں ہے امام موسیٰ کاظم، کہ اگر یہ بندہ ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، اشارہ سمجھ گیا کہ اگر یہ خدا کا بندہ ہوتا تو پھر یہ اس طریقے سے مادر پدر آزاد نہ ہوتا۔ بھاگا، چپل بھی نہ پہنی، جا کے امام کی خدمت توبہ کی اور ساری زندگی ننگے پیر رہا، چونکہ ننگے پیر گیا تھا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے. اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے آئمہ نصیحت کرتے تھے. تو یہ تقویٰ ہے عزیزان گرامی. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو, اپنے لائف اسٹائل کو, اپنے طرز تفکر کو, طرز زندگی کو بدلیں. نہیں بدلیں گے تو پھر مرنے کے بعد بدلنے کا چانس نہیں ہے. عیسیٰ علیہ ثواب تو ہو جائے گا لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا. اصل وہ سمجھتے ہیں عیسیٰ ہو جائے گا, ثواب ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا تو سب سیٹ ہو جائے گا. نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. مولا علی کے خطبات اٹھا کے پڑھیں آپ تو پھر اندازہ ہوگا. گزارش ہے میری اپنے نوجوانوں سے خصوصاً, آپ فلاں ناول, فلاں چینل, فلاں ڈرامہ, فلاں فلم, یہ سب آپ کو معلوم ہے کس چینل پہ کیا آ رہا ہے, لیکن کیا یہ جائز اور روا ہے ایک محب اور ایک مومن کے لیے کہ اس کے مولا, اس کے آقا کہ جو سرور کائنات ہے, مولا کائنات ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو کل ایمان ہے, اس کی کتاب, اس کی تعلیمات, اس کی آواز, اس کا درد, وہ ہمارے درمیان نہج البلاغہ کی صورت میں ہو اور ہم اسے کوئی اہمیت نہ دیں. فلاں آتھر کو, فلاں رائٹر کو تو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں. ہاں فلاں امریکی رائٹر نے بہت اچھا لکھا ہے, فلاں تہذیب والی ثقافت میں جو ہے وہ فلاں رائٹر نے بہت اچھا لکھا ہے, لیکن کیا کبھی ہم کوٹ کرتے ہیں مولا کائنات کو؟ اس میں ایک قصور علماء اور ذاکرین اور خطبہ کا بھی ہے, اہل منبر کا, کہ انہوں نے بیان نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ, اہل منبر نے ہمیشہ لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مجلسیں بڑھی ہیں. واہ واہ ہو جائے گی, نعرے لگ جائیں گے, تھوڑا سا لفافے کا بدل پڑ جائے گا, چار لوگ اور ٹائم لے لیں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے مجھ جیسا بیکار آدمی جو سما خارجوں کا سبب بن رہا ہے, میں جب مجلس پڑھوں گا تو کہیں گے یار کیا خوش مجلس پڑھ گئی, نہ نعرہ لگا نہ سلوات بھیجی, پانی پیتے رہے مولانا اور نصیحت کرتے رہے. وہ آدمی جو آئے گا چار سنائے گا ادھر ادھر کی اور پورا ٹائم ایک گھنٹہ پاس ہو گیا, آپ بھی خوش وہ بھی خوش, عمل کی دعوت ہی نہیں دی. تو وہ کیوں عمل کی دعوت دے؟ کس لیے کہ کل آپ پوچھیں گے مولانا آپ بھی عمل کرتے نہیں کرتے, تو ایسی بات ہی نہیں کہے گا. تو اہل ممبر نے ہمیشہ لوگوں کو, اکثریت نے, سب نے نہیں, اکثریت نے لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مجلس سے پڑھی خطاب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کا مزاج بگڑ گیا. اب کوئی علمی بات بھی کرتا ہے, اکثر ہوتا ہے کوئی بات یاد نہیں ہوتی, حوالہ دینا ہوتا ہے, میں کتاب رکھتا ہوں, کہتے یہ کتاب موجود ہے یہاں سے حوالہ دینا, صفحہ نمبر یہ ہے, فلاں ایڈیشن ہے, فلاں آدمی کی کتاب ہے, فلاں جگہ تو چھپی ہے. مستند علمی بات, میں کبھی اس میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں مولانا ممبر پہ کتاب لے کے کیوں جاتے ہیں؟ میں اپنی طرف سے آئمہ شائیں حق ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے, اپنے مولا کی قول جو پڑھ کے سناؤں یہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم نے ہمیشہ, اہل ممبر نے, اکثریت نے لوگوں کے مزاج کے مطابق پڑھا ہے, بیان ہی نہیں کیا گیا لیکن نہج البلاغہ کیا ہے. علی کو امام المتقین مانتے ہو, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین, گواہی دے رہے ہو تم امام المتقین کی, لیکن اس امام المتقین کے ماننے والے مامومین ہیں ہی نہیں, تقوی سے دور ہیں, حلال کی پیروی نہیں, حرام سے بہت قریب ہیں. عزیزان یہی تقوی ہے بس. عام روز مرہ زندگی میں اللہ چاہتا ہے تمہارا بیہیویئر, تمہارا اخلاق, تمہارا سوشل بیہیویئر, تمہارا اٹھنا بیٹھنا, تمہارا دیکھنا, تمہارا سننا, یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق. دیکھو, دیکھنے کا دائرہ بہت وسیع ہے, حرام نہ دیکھو, حرام کا دائرہ بہت محدود ہے, بہت محدود. سنو, اچھی بات سنو جو ایمان کو تقویت دے, جو عقیدوں کو پکا کرے, جو تمہارے لیے نفع بخش ہو. سنو, حرام بات نہ سنو, دائرہ بہت وسیع ہے, بہت چھوٹا ہے حرام بات کا. جاؤ کلسی روفل اور جاؤ پاکستان ٹور پہ, جاؤ دنیا کے سفر پہ نکلو, آثار قدیمہ دیکھو, جاؤ سیر کرو, حرام جگہ نہ جاؤ. دیکھو, بولو, اچھی بات بولو, مستحکم بات بولو, مستند بات بولو, پیارے لہجے میں بولو, دلیل سے بولو. یہ سب قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. حرام نہ بولو, غیبت نہ کرو, تہمت نہ کرو, کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ. بولنے کا دائرہ بہت وسیع اور حرام بولنے کا دائرہ بہت مختصر, دیکھنے کا دائرہ بہت وسیع, نہ دیکھنے حرام چیزوں کو دیکھنے کا دائرہ بہت مختصر. بس عزیز نے کہا میں یہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب یہی کہہ رہی ہے کہ جانے والا چلا گیا, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنی قیامت کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر چینج لانا چاہتے ہیں؟ اگر یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی انسان چینج لانے کا عزم کرے، ارادہ کرے، یہ حقیقی عیسیٰ علیہ ثواب ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی روش کو تبدیل کر لے، اپنی فکر کو تبدیل کر لے، تو جب تک وہ اس مجلس کے بعد عمل کرتا رہے گا، اس مرحوم کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا رہے گا، مسلسل عیسیٰ ثواب ہوتا رہے گا۔ اور اہل بیت کی تعلیمات اور اہل بیت کے فرش پہ بیٹھ کر خدا یہ موقع دیتا ہے کہ خدائی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات کو زندہ کرو۔ رحم اللہ من احیا امرنا، امام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے، رحمت نادر ہوں شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیداری، شعور، اپڈیٹ، آگاہی، نالج، علم، سعادت کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر جائے گی۔ کیا لے کے جا رہے ہیں، کس کی برائیاں لے کے جا رہے ہیں، کس کی بددعائیں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ بہترین سے بہترین کھانا بھی کھلائیں گے، لوگ اس میں کیڑے نکالیں گے، لوگ آپ کی برائی بیان کریں گے، لوگوں کی پرواہ مت کریں۔ جب مقصد نیک ہو، میتھڈ صحیح ہو، صحیح روش کے تحت عمل انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی پرواہ مت کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے۔ آپ اپنے خدا کو راضی کریں، آپ کا رسول آپ سے راضی ہو، آپ کا امام آپ سے راضی ہو، یہی کامیابی ہے عزیز گرامی۔ یہ اختلافات جو ہو جاتے ہیں، یہ چپلشیں ہو جاتی ہیں، اگر ہے انہیں فرش ادب عہد کریں کہ آج سے سب کچھ یہیں پہ دفن کر کے جائیں گے۔ یہی اہل بیت کی تعلیمات ہیں، واقعات ہیں، ایسے اب دمن وفن گنجائش نہیں۔ اہل بیت نے باہم شیر و شکر کے ملایا ہے، ایک کیا ہے، دلوں کو جوڑو توڑو نہیں۔ کتنی مختصر زندگی ہے، بچے والدین کا چہرہ نہیں دیکھتے، ملتے نہیں ہیں، باپ ایڑیاں رگڑ رہا ہے ہاسپٹل میں، بچے ملنے نہیں جاتے۔ کیوں؟ بل بھرنا پڑے گا، جو بچہ جائے گا وہ بل بھرے گا۔ میت لانے پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، جو باپ کی میت، یعنی زندگی میں ملنا نہیں چاہتے، وہ باپ کی میت لانے پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، میں دنیا والوں کو دکھاؤں گا، میں سب سے موتی ہوں، فرما بردار تھا، سویا میں نے کیا، چلو میں نے کیا، جائیداد میرے حصے میں آئے گی، میں تقسیم کروں گا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آئینہ تذہب مولا کائنات کہتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ خواتین بے پردگی کے ساتھ اپنے جسم کو، اپنے حسن کو، اپنی رانائی کو کس طریقے سے، یہی بے پردگی، بے حجابی یہ قبر میں جلانے کا سبب بنے گی۔ یہ کان جو غیبت و گناہ اور گانے سن رہے ہیں، انہی میں سیسر ڈالا جائے گا۔ یہی زبانیں جو لوگوں کی عزتوں کو تار تار کر رہی ہیں، انہی پہ بچھو مسلط کیے جائیں گے، یہی عذاب بن جائے گا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ تھوڑا سا تو سوچیں۔ اہل بیت کی تعلیمات کہاں گئیں؟ امام المتقین کا نعرہ کہاں گیا؟ یہ مجلس ثواب ایک وقفہ ہے تھوڑی دیر کے لیے، سوچیں کرنا کیا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہ بہترین نعمت ہے، نعمت الہی، کہ ہمارا کوئی مرتا ہے، جانا ہے، طے ہے ہر انسان نے جانا ہے، ہم اس کے جانے پہ نہیں روتے، اس کی جدائی پہ نہیں روتے، اللہ کے فیصلے پہ ناراضی نہیں ہیں۔ ہمارا رونا ان رفاقت و محبت کے چھٹ جانے کی وجہ سے، اس پیار اور عاطفے اور جذبات و احساسات کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اہل بیت کے مصائب کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اہل بیت کا پیغام زندہ رہے، مفسران قرآن کی تعلیمات زندہ رہیں، قرآن ناطق ان کا عمل و کردار ہمارے سامنے موجود رہے۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کا سایہ اٹھا ہے، ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے تربیت اولاد میں۔ میری بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، آپ کا پردہ، آپ کا حجاب، آپ کا اخلاق، اپنے شوہر سے، اپنے والدین سے، بچہ بہت کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جذب کر رہا ہوتا ہے، کہہ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کو جہاں جیسے موقع ملتا ہے وہ اگل دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، اپنے عمل سے دکھا دیتا ہے، اپنے والدین کی تعلیمات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری بہت ہے، ماں ہو تو فاطمہ زہرا جیسی ماں، اللہ اکبر، تربیت کرنے والی، جس کو واقعاً تربیت کہا جاتا ہے، ہدایت کرنے والی، اپنے جذبات و احساسات کو اپنے بچوں کے لیے دینے والی ماں ہے جو رشتے بناتی ہے۔ ماں نہ ہو گھر ویران ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، دیکھا ہے ہم نے طریقے، ماں نہ ہو گھر ویران ہے، وہ گھر مکان بن جاتا ہے، وہاں پہ اجنبی لوگ رہنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ مائیں جو زندگی میں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو مد نظر رہتی ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی ان کے گھر اسی طرح جڑے رہتے ہیں، کبھی مکان نہیں بنتے، ہمیشہ گھر رہتے ہیں ان کے گھر۔ لیکن وہ مائیں جن کو خیال نہیں ہوتا، ان کے گھر مکان میں تبدیل ہو، وہاں اجنبی لوگوں کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ گھر ہو تو فاطمہ زہرا جیسا، تربیت ہو تو فاطمہ زہرا جیسا، اللہ اکبر۔ 18 سال میں کیا کیا ستم اس امت نے نہیں ڈھایا، 18 سال میں شہزادی کونین اسا پکڑ کر چل رہی ہے، معصبۃ الراس، نحلۃ الجسم، باقیۃ العین، رسول اللہ کی وصال مبارک کے بعد 75 دن کا فاصلہ ہے بی بی کی شہادت میں، سر پہ مستقل پٹی بندھی ہوئی ہے، گریا کو نہ آنکھیں، نہیں فلاغر جسم، جسم بھلا جا رہا ہے، بابا کی فرقت میں کمر خمیدہ ہے، اسا لے کر چل رہی ہے 18 سال کی یہ جوان فاطمہ۔ کیا امت نے ظلم و ستم کیا، آخری ایام ہیں بی بی کے، آخری ایام۔ ایک دفعہ مولا کائنات سر جھکا کے تشریف لائے، کہا کہ اے علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ بی بی غم گسار ہوتی ہے شوہر کی، گھر میں ہیں لیکن باہر کے سیاسی حالات سے بخبر ہے۔ کہا کہ فاطمہ، بہتر یہ ہوتا کہ میں سلام کرتا، لوگ سلام نہیں کرتے، میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے۔ دل جوئی کرنے والی ہے، بچوں کی تربیت کرنے والی ہے۔ آخری دن جب بی بی کا تھا، بچوں کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، بچوں کے لیے تعام کا انتظام کیا، اس کے بعد بچے مسجد چلے گئے۔ خادمہ سے کہتی ہیں، دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، دیکھو جب تک ذکر الہی کی آواز آئے سمجھ جانا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب ذکر الہی کی آواز آنی بند ہو جائے سمجھ جانا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جن کی مائیں زندہ ہیں وہ جا کے قدر جانے کریں، ہاتھ پیر کا بوسہ لے، خدا تیرا شکر ہے میری ماں زندہ، ان کے حقوق کو پورا کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق منقطع نہیں ہوتے، بہت سے حقوق مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس پہ گفتگو کروں گا۔ بچوں کے لیے احتام کا انتظام کیا، کہہ رہی ہیں کہ جب تک ذکر الہی کی آواز آئے سمجھ جانا میں زندہ ہوں۔ فاطمہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں، انسانوں کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے گناہوں میں رہتے ہوئے تو ہی موت واقع ہو۔ فاطمہ اپنی سیرت سے یہ درس دے رہی ہے کہ ذکر الہی کے سائے میں تمہاری موت واقع ہو۔ بس جناب زہرا نے حجرے کے دروازہ بند کر لیا، ذکر الہی کی آواز آ رہی ہے، خادمہ باہر پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ذکر الہی کی آواز آنی بند ہو گئی،
اب یہ خادمہ پریشان ہے، دروازہ کھول کے اندر جائے یا باہر کھڑی رہے، کسی کو مدد کے بلائے کیا کام کرے۔ اسی اثنا میں دق الباب ہوا، دوڑی دوڑی گئی، دروازہ کھولا، دیکھا شہزادے کھڑے ہیں، اللہ اکبر، حسن حسین آئے ہیں۔ حسن حسین کو خدا اس قیامت کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے۔ بھائی ہوتا یہ تھا، جب بھی بچے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے تو ماں دروازے پہ جا کر بچوں کا استقبال کرتی تھی، ہاتھوں کو پھیلاتی تھی، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ ادھر سے حسن دوڑ تھا، ادھر سے حسین دوڑ تھا، ماں کے زانوں پہ بیٹھ جاتے۔ ماں کبھی حسن کو پیار کر رہی ہے، کبھی حسین کو پیار کر رہی ہے، کبھی حسن کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی حسین کے چہرے کے بوسے لے رہی ہے، اللہ اکبر۔ مگر آج قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے، یہ قیامت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب جو دروازہ کھلا، حسنین نے دیکھا ماں موجود نہیں ہے، ماں ممتا موجود نہیں ہے۔ اب جو دیکھا، کہا کہ مادر گرامی کہاں ہے، خاتمہ بتائیے۔ کہا کہ تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، آؤ بچوں میں تمہیں کھانا کھلا دوں، آؤ بچوں میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ بچوں نے کہا نہیں نہیں، ہماری ماں اپنے ہاتھوں سے ہمیں نوالے دیتی ہے۔ یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے، بچوں سے انٹریکشن، بچوں سے قرب و محبت اس طریقے سے پیدا کیجیے، بچہ آپ کا عاشق و دیوانہ ہو جائے۔ حسنین کہہ رہے ہیں ماں جب تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ کھلائے، حسنین کھانا نہیں کھائیں گے۔ جب بہت اصرار بڑھ گئے بچوں کا، کہا بچوں قیامت ہو گئی، تمہاری ماں اس دنیا پہ نہ رہی۔ بچوں نے یہ سنا، دوڑے دوڑے مسجد کی جانب پہنچے۔ ایک دروازے کا فاصلہ ہے مسجد نبوی اور زہرا کے گھر کے درمیان۔ بس ایک دفعہ مولا کائنات کی خدمت بلایا، بابا ارے نانا کیا گئے، ارے ماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ بس امام علی پہ غشی داری ہوئی، ایک دفعہ فاقہ ہو فرمایا، فاطمہ رسول اللہ کے بعد کوئی بھی بات ہوتی تھی تم سے درد دل کرتا تھا، اب یہ زندگی کیوں کر جیے گا علی، اللہ اکبر۔ گھر میں آئے علی مرتضیٰ نے، بس مختصر کر رہا ہوں، غسل و کفن کا انتظام ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، وداعِ آخر کے لیے جنازہ رکھا ہے، حسن آ جاؤ ماں کو الوداع کر لو، حسین بیٹا ماں سے خدا حافظی کر لو، اب روز قیامت ملاقات ہوگی۔ مگر عجیب منظر ہے، آسمان نے عجیب منظر دیکھا، نہ حسن آگے بڑھ رہا ہے، نہ حسین آگے بڑھ رہا ہے، بیٹا سبب کیا ہے؟ امام حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہ بلائے گی، سینے سے نہ لگائے گی، ہم بھی خدا حافظی نہیں کہیں گے۔ روایات میں لکھا ہے بند کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسن آ جا، آ میرے حسین آ جا۔ ادھر سے حسن دوڑا، ادھر سے ننا حسین سینے سے لگایا، ہاتھ میں غیبی کی آواز آئی، علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو، قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں کہوں مولا کائنات، ارے جاتے جاتے یہ انتظام ہے، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، ارے ننی سکینہ، ارے تماچے لگ چکے، ارے دور چھینے جا چکے، دامن جل چکا ہے، حسین کے کٹے ہوئے سر والی لاش بھر آئی۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہماری اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جس مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے مجلس ادا، کار خیر، قرآن خوانی انجام دیے گئے ہیں، ان سب کا ثواب مرحومہ کے روح تک پہنچا، ان کے قبر کو نورانی فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل، ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گناہ کبیر صغیرہ کی مغفرت فرما، جوار محمد آل محمد میں جگہ نہ فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص۔ سیدہ شمیم خاتون بنت سید محمد طاہر کے لیے تلاوت فرمائی۔